قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة رواه الدارمي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قوم کسی بدعت کو ایجاد کر لیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے اسی کے برابر سنت کو نکال لیتا ہے، پھر قیامت تک اس سنت کو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں نہیں لوٹاتا ہے. اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. حاضرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو نماز میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک بات یہ بتاتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے ہیں، اور اشعار سکھانا اللہ کے لیے برابر بھی نہیں ہے، زیب بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے ایک ذکر ہے اور قرآن مجید. قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے سورہ یاسین میں وقرآن مبین، لینذر من کان حیا، تاکہ اس قرآن مجید سے ڈرایا جائے اس آدمی کو جو زندہ ہے. لینذر من کان حیا، قرآن مجید سے ڈرایا جائے اس آدمی کو جو زندہ ہے. تو قرآن مجید صرف زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. سورہ یاسین جو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، اسی سورہ یاسین کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ سورہ یاسین زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، یہ مردوں کے لیے سورہ یاسین نازل نہیں ہوا ہے. تو یہ آخری بات تھی جو قرآن خوانی کے تعلق سے تھی، جس کو بتانا میں ضروری سمجھا ہوں کہ یہ قرآن مجید زندوں کے لیے ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہے، اس میں مردوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے چلیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخری درس ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ مرنے کے بعد ایصال ثواب کے تعلق سے یا مرحومین کے لیے کرتے ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں، یہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر جیسے مرنے کے بعد جو آدمی مر گیا ہے اگر وہ آدمی نیک آدمی ہے تو لوگ اس کا سندل مناتے ہیں، اس کا عرس مناتے ہیں، اور اس پر جو ہے قبالی گاتے ہیں، بہت ساری دیگر چیزیں اگر بڑے پیمانے پر جو چیزیں کی جاتی ہیں زندہ مثالیں روڈ پر نظر آ جائیں گی، اور ابھی چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے پیمانے پر کی جاتی ہیں مرنے کے بعد مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو پہلی وہ چیز جو بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے عرس شریف، نمبر ون، عرس مناتے ہیں لوگ جو ہے مرنے کے بعد خبروں پر مردوں کے فائدے کے لیے عرس مناتے ہیں. اور اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی اس کو بتانا بہت ضروری ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی نقل، خانہ کعبہ کی نقل، جیسے خانہ کعبہ کا غلاف ایک سال میں ایک مرتبہ بدلتے ہیں، اسی طریقے سے چادر کو بھی بدلتے ہیں. اور اس میں جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے وہ حقیقت میں ولی رہا ہو یا نہیں رہا ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا غلاف اسی طریقے سے بدلتے ہیں جس طریقے سے خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے. پھر ٹھیک اسی طریقے سے جیسے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو پاک کیا جاتا ہے، یہ لوگ بھی سندل سے اور دیگر پانیوں سے مزار کو غسل دیتے ہیں، گویا کہ اس مزار کو خانہ کعبہ کے برابر کرتے ہیں. یہ ایک چیز. اور آگے چلیں، بعض بڑی بڑی درگاہیں ہیں، ان درگاہوں میں بعض مخصوص دروازے ہیں، ان کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں. بہشتی دروازہ مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ دروازے سے جو آدمی گزر جاتا ہے تو وہ جنتی ہو گیا ہے. یہ میں کوئی آپ کو بنا کر نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ بعض ایسی مزاریں ہیں ہندوستان میں، اس میں بہشتی دروازہ ہے، اس دروازے سے جو آدمی گزرتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا ہے. تعجب ہے ان لوگوں پر. سب سے بڑی مسجد مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی. مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے روضۃ الجنہ کہا ہے، وہاں اگر کوئی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اسے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. یہ جو تعویذ کے، شرک کے، بدعت کے مرکز ہیں، یہاں سے اگر کوئی گزرتا ہے اس کو یہ لوگ جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہ اس سے اور آگے بڑھیں، قبرستان میں پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جانے سے روکا، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جانے سے قبرستان میں روکا، اس کے بعد الگ مسئلہ ہے. یہاں قبرستان کے اندر قوالی کا انعقاد ہوتا ہے، ایک طرف ایک لڑکی اور دوسری طرف ایک لڑکا، دونوں قوالی گاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کا ثواب یہ مرحوم کو پہنچے گا. یہ گمراہی کی آخری حد ہے, اس سے زیادہ گمراہی کی حد نہیں ہو سکتی ہے. ایک سوال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ جو بھی قبر دو بالش سے بڑھ کر ہو اس کو اڑا دو, جو بھی قبر ملے تمہیں جو دو بالش, اس کو ایک بالش بولتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہو اس کو نیست و نابود کر دو, ختم کر دو. یہاں ہماری قبریں گچھ دار بنائی جاتی ہیں, اتنی لمبی قبریں کہ ناپنے کے لیے بغیر ٹیپ کے آپ ناپ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ چند چیزیں, ان میں سے ایک بڑی چیز جو میں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسے ہیں مرنے کے بعد جن کا تعلق بڑے پیمانے سے ہے, تو وہ عرص ہے, سندل ہے, جو لوگ گمراہی کے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چھوٹے پیمانے سے ہے, جو ہر آدمی انفرادی طور پر کرتا ہے مرنے کے بعد. اس میں پہلی چیز, مرنے کے بعد جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ساتھ عہد نامہ رکھتے ہیں, یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامے میں جن لوگوں کا نام ہے یہ لوگ قبر کے اندر اس کو اگر کے ثواب پہنچائیں گے, اس کے انہیں گناہوں کو معاف کروائیں گے اور عذاب سے اس کو بری کروائیں گے. عہد نامہ, میں بتا دوں عہد نامے میں کیا ہے. شیعہ جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں, شیعہ کے بعض اماموں کا نام اس کے اندر موجود ہے, ہمارے نہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, بلکہ شیعہ کے بعض اماموں کا نام اس کے اندر موجود ہے. وہ امام جو ہے قبرستان میں آ کر کے, قبر میں آ کر کے ان کی تلقین کریں گے, ان کو عذاب سے چھٹکارا دلوائیں گے. یہ ہر آدمی جو بدعتی ہے وہ کرنے لگا ہے آج کے زمانے میں. یہ وہ بدعتیں ہیں جو انفرادی طور پر, بڑے پیمانے پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر کی جاتی ہیں. پھر مرنے کے بعد چند بدعتیں ہیں جس کا تعلق دین سے بالکل نہیں ہے. اس میں پہلی بدعت, مرنے کے بعد جو بدعت ہے, لوگ پاروں کو گھر لے جاتے ہیں. قرآن کے جو پارے ہوتے ہیں, ایک ایک پارا, مثال کے طور پر پارے عام ہو, اسی طریقے سے الف لام کا پارا ہے, پورے 30 پارے, اور باقاعدہ بیچنے والے حضرات اس کو ایک سچ کی طریقے سے بیچتے بھی ہیں. تو مرنے کے بعد یہ رواج بن گیا ہے کہ پاروں کو لے کر کے جاتے ہیں گھروں کو اور پورے پاروں کو پڑھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے میت کو پہنچے گا. یہ قرآن خوانی الگ ہے, لیکن مرنے کے بعد جو کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کا بھی ثبوت اسلام سے نہیں ہے, دین میں اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. ایک اور بدعت ہے جو چھوٹے پیمانے کی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ چنوں کو اور بادام کو اور اسی طریقے سے بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں, مرنے کے بعد تسبیحات چنوں سے گنتے ہیں. یہ خاص ہے, یہ آپ بھی دیکھے ہوں گے, مرنے کے بعد جو ہے تسبیحات چنوں سے گنتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ چنوں سے گننے کی وجہ سے جو مرحومین ہیں, جس کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, جس کا تذکرہ کہیں بھی ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے مرنے کے بعد جو کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا مرنے کے دن کرنے کی چیزیں. ہاں, بعض مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں, اس میں سے پہلی صورت ہے سورہ یاسین. آپ نے اس سے پہلے سنا ہے سورہ یاسین کے تعلق سے, سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں ہے. سورہ یاسین ایک عام سورت ہے, جیسے سورہ بقرہ, جیسے سورہ آل عمران, جیسے دیگر سورتیں. البتہ ہو سکتی ہے سورہ بقرہ کی کچھ فضیلتیں ہوں, لیکن سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ایک عام سورت جیسے قرآن مجید کی ہے, ویسی ہی سورت سورہ یاسین بھی ہے. اسے مردوں پر پڑھنے کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا سورہ حشر پڑھتے ہیں, سورہ حشر پڑھنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تیسری ایک بڑی بدعت کیا ہے, سورہ بقرہ اگر 40 پر ایک مرتبہ پڑھا جائے تو یہ عقیدہ لوگوں کے اندر موجود ہے کہ میت کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بھی غلط ہے, یہ چیزیں بھی غلط ہیں. یہ بعض چیزیں تھیں, اس کے بعد میں جو ہے 10واں کرنا, 20واں کرنا, 40واں کرنا, تیجا کرنا, برسی کرنا, چھمی کرنا, یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں. ان تمام چیزوں سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, میت کو صرف انہی چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے جو قرآن میں موجود ہیں, جو حدیث میں موجود ہیں. اس کا تذکرہ ایک اور مرتبہ سن لیجئے, صرف تین ہی چیزوں سے میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. پہلی چیز ہے دعا, دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ, تیسری چیز ہے نیابت. ان کے علاوہ کسی اور چیز سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی ماتت وعليها صوم شهر, فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عنہما نے کہا, ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا میری ماں مر گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے یعنی ایک مہینے کے روزے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھلا دیکھ اگر اس کا کچھ قرض ہوتا تو تو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا قرض سب سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. یہ حدیث ہے. اور بھی اس بات کے اندر تین حدیثیں ہیں جو اسی تعلق سے ہیں. ایک عورت کے بارے میں ہے, پھر ایک دوسرے مرد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزے تھے, اگر میں رکھوں تو ہو جائے گا؟ آپ نے کہا ہو جائے گا. پھر ایک اور تیسرا واقعہ بھی ایسے ہی ہے, ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الغرض. تو اس میں یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی جانب سے روزے رکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں. کل جہاں سے ہماری بات چھوٹی تھی اس بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا مرنے کے بعد تین ہی چیز ایسے ہیں جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. پہلی چیز میں نے کہا, کیا کہا میں نے؟ دعا. دعا کے لیے ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ دعا کے لیے شرط ہے شرک نہ کیا ہو. پہلی چیز ہے دعا. دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ اور صدقات, عام صدقات بھی ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہیں, دو چیزیں. تیسرے جو مرتبہ ہے وہ ہے نیابت کا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, یقین مانیے. سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھا دے ہمیں. دعا کریں, یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو جتنے بعد کے مسائل ہیں وہ سارے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کوئی بھی مسئلہ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بنیاد کی طرح ہے, فاؤنڈیشن کی طرح. پہلے جان لیں نیابت کس کو بولتے ہیں. نیابت کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام کو کرتا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام کو انجام دیتا ہے اس وقت جبکہ آدمی موجود نہ ہو. مثال کے طور پر امام ہیں, دو امام ہیں. اگر صحیح امام جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو نائب امام بولتے ہیں, جو امام کا کام امام کی طرف سے کرتا ہے. کام تو امام کا ہے وہ, لیکن چونکہ امام نہیں ہے تو امام کا کام دوسرا آدمی انجام دیتا ہے اس کے نہیں ہونے کی بنیاد پر, اس کو نائب بولتے ہیں. اس کو نائب بولتے ہیں. کام کس کا ہے؟ وہ امام کا ہے, لیکن انجام کون دے رہا ہے؟ دوسرا آدمی. اس کو نیابت بولتے ہیں. یہی نیابت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ نیابت. اس کو ایک طرف رکھیں. ایک دوسری طرف ہدیہ. ہدیہ الگ ہے, نیابت الگ ہے. ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ایک چیز دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے, اس کی طرف سے نہیں کرتا ہے. ایک چیز دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے, یہ ہدیہ ہے. اسلام میں ہدیہ جائز نہیں ہے, عبادات کے اندر نیابت جائز ہے. اسے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں آپ. اسلام میں عبادات کے اندر نیابت جائز ہے, ہدیہ جائز نہیں ہے. کیسے بھائی؟ اس طریقے سے کہ ایک آدمی کے, جیسے ابھی آپ نے سنا روزے چھوٹ گئے تھے, ان کی والدہ کے جو عورت صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا میری ماں کے روزے چھوٹ گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکھ لو ان کی طرف سے. اسے نیابت بولتے ہیں. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ میں جاتا ہوں ایک پورا قرآن پڑھتا ہوں, پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہوں, اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فلاں آدمی کو دے دے. تو میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے ثواب کو ایک دوسرے آدمی کے لیے. اس طریقے کا ہدیہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر ہدیہ کرنا ثابت ہوتا, اگر ہدیہ کرنا ثابت ہوتا تو کل میں نے آپ کے سامنے کہا اگر ہدیہ ثابت ہوتا, ایک آدمی بے نمازی ہے, میں نماز پڑھ کے میری ساری نمازیں اس کو دے سکتا تھا, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ایک کافر آدمی ہے لیکن مجھے اس سے محبت ہے, تو میں کیا کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایمان میں سے تھوڑا ایمان ہدیتاً اس کو دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب کے لیے ہدیتاً کچھ ایمان دے سکتے تھے, لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اتنا یاد رکھیں آپ, اسلام میں نیابت کی اجازت ہے, اسلام میں ہدیے کی اجازت نہیں ہے. اسی کی دلیل ہے آپ جب حج کو جائیں گے تو حج میں آپ اپنا حج کریں گے تو لبیک بولیں گے, لبیک اللہم لبیک. لیکن اگر آپ کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو آپ کا یہ لفظ ہوگا لبیک عن فلان, لبیک کا عن فلان. مثال کے طور پر فلان کی جگہ پر عبداللہ رکھ لیجئے, عبداللہ کی طرف سے میں حج کرنے گیا ہوں, لبیک عن عبداللہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی میں عبداللہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اس کا نائب بن کے آیا ہوں, میں حج کرنے کے بعد ثواب دے دے ایسا نہیں بول رہا ہوں. اس وہی حج اس پر فرض ہے, وہ چل نہیں سکتا, وہ آ نہیں سکتا, اس کا انتقال ہو چکا, کچھ بھی ہے بہرحال, تو اس کی طرف سے میں کرنے کے لیے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہا فرق آپ کو؟ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سارا مسئلہ اس کے بعد جو کچھ آنے والا ہے خود بخود حل ہو جائے گا. اچھا بھائی ہدیہ کیوں جائز نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے. ثواب پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد ہم کیوں دوسروں کو دے نہیں سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں صاف کہہ دیا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی اٹھا نہیں سکتا ہے، ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی اٹھا نہیں سکتا ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے۔ ایک دوسری قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نجم کی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی انسان کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا عمل کرے اس کا عمل اس کو مل جائے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ تیسری چیز، ہدیہ قبول اس لیے نہیں ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں عمل کرتا ہوں، عمل کرنے کے بعد نیت میری ہے، میں ہدیے کے طور پر دوسروں کو پیش کر رہا ہوں جبکہ اس نے نیت کی نہیں کی ہے، سمجھا رہا آپ کو؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں عمل کر رہا ہوں بھائی، عمل کرنے کے بعد میرا نام قدیر ہے، میں عمل کرنے کے بعد عبداللہ کو میرا ثواب دے رہا ہوں جبکہ عبداللہ نے اس کام کی نیت ہی نہیں کی۔ اب جس کام کی نیت نہیں ہوئی وہ کام قبول ہی نہیں ہوتا اسلام کے اندر۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہدیہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور نیابت اسلام میں جائز ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں آپ، نیابت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، نیابت بھی ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور مخصوص چیزوں میں نیابت ہو سکتی ہے، اسلام کوئی کھلواڑ نہیں ہے، مخصوص چیزوں میں۔ وہ مخصوص چیزوں کے اندر تین شرطیں عموماً پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، نیابت جو کر رہا ہے اس کے اندر نیابت کی قابلیت ہونا، ہر ایک امام نہیں بن سکتا ہے، امام بننے کے لیے اسے قابلیت رہنا، آ کر پڑھانے کی، یہاں ٹھہر کر پڑھنے کی قابلیت رہنا، وہی آ کر پڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال نیابت کے لیے اس کی قابلیت ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں نیابت کے لیے دو شخصوں کا لفظ استعمال کیا، ایک بچے کا کہ بچہ نیابت کر سکتا ہے، اسے جتنے بھی لوگ یہاں حدیث میں آئے ہیں سارے ان کے اولاد ہیں، ساری کی ساری ان کے اولاد ہیں، تو بچہ جو ہے اپنے ماں باپ سے نیابت کر سکتا ہے۔ ایک اجنبی آدمی کا اجنبی کی طرف سے نیابت کرنا ثابت نہیں ہے۔ پہلی چیز تو نیابت ثابت ہے، نیابت کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہو یا بچے ہو، کوئی دوسرا آدمی اجنبی آدمی اجنبی کی طرف سے نیابت کر نہیں سکتا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، نیابت کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، دونوں مسلمان، جس کی نیابت کی جا رہی ہو وہ بھی مسلمان اور جو نیابت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ تیسری اور سب سے اہم شرط، نیابت انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جو ثابت ہیں۔ باتیں ذرا موٹی ہو گئی نہیں؟ نیابت انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جو ثابت ہیں۔ کون سی چیزیں ثابت ہیں؟ میں انشاءاللہ دو چیزیں بتا کر اگلا درس میں کل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ دو چیزیں ثابت ہیں، دو چیزیں ثابت ہیں۔ پہلی چیز، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اگر کہتی ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر ایک مہینے کے روزے فرض تھے، ایک مہینے کے روزے صرف ایک ہی مہینہ ہو سکتا ہے، وہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ کوئی روزے جو ہے فرض نہیں ہیں، فرض روزے صرف رمضان کے ہیں، الا من رحم، جو نظر مانا ہو اور اس نے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہو وہ الگ ہے۔ ایک مہینے کے روزے صرف رمضان کے ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا میری ماں پر رمضان کے روزے فرض تھے، میں کر سکتی ہوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے ماں باپ پر یا ہمارے قریبی رشتہ دار پر روزے فرض ہو چکے تھے لیکن وہ نہیں رکھ سکے تو ہم رکھ سکتے ہیں، صاف واضح ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، حج کر سکتے ہیں آپ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حج کر سکتے ہیں۔ اگر حج فرض ہو گیا تھا، فرض کا مطلب کیا ہے؟ اتنی دولت تھی، ساری چیزیں تھیں ان کے پاس، اس کے باوجود حج نہیں کرے، ایسے لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں انسان ہیں ایسے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن صرف اس لیے کہ اپنے لڑکیوں کی شادی کے لیے یا کچھ اور مسائل کے لیے وہ حج نہیں کر رہے، اس لیے کہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، انتقال ہو گیا، ان کا مال بھی تھا، سب کچھ تھا، ان کا رشتہ دار ان کی طرف سے یا ان کا بچہ کوئی بھی ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔ حج کے لیے بھی ایک شرط ہے، حج کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے دوسرے کی طرف سے، پہلے وہ حج کیا ہوا، اپنی طرف سے وہ حج پہلے کیا ہوا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے وہ جو چیزیں قرآن پڑھ کر بخشنے کے بارے میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر جو بخشا تھا وہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی ہم دیتے ہیں وہ، یہ ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے کتاب العلم کے اندر اور کتاب دونوں نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے. حاضرین، آپ کو ذرا سا تعجب ہونا چاہیے، ہوگا نہیں، ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری بات چل رہی ہے ایصال ثواب کے بارے میں. مرنے کے بعد کتنے طریقوں سے ہم اپنے بزرگان دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہماری یہ بات. اس بات کے اندر میں نے اس حدیث کو کیوں پڑھی ہے، تو اس حدیث کو میں نے اس لیے پڑھا ہے چونکہ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں کچھ حدیثیں جو صحیح ہیں بخاری میں بھی موجود ہیں اور کچھ حدیثیں جو صحیح نہیں ہیں، یہ دونوں کو لے کر کے علماء کرام، وہ بھی علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء بولتے ہیں، جن کے نام سے پہلے پتہ نہیں کتنے القاب لگتے ہیں، حضرت والا سے لے کر دامت برکاتہم مد ذلہ العالی تک رکھتا ہے، ایسے لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ حدیث آپ سے پڑھی، آپ کے سامنے پڑھی. حدیث میں بتایا گیا ہے جب صحیح عالم چلے جائیں گے دنیا سے، صحیح علم رکھنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ باقی رہیں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کہا ہے، ایسے علماء باقی رہیں گے دنیا میں، پورے دنیا کے لوگ ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے ان سے، مسئلے مسائل دریافت کریں گے، وہ ایسے فتوے دیں گے جس کا علم خود ان کو نہیں ہوگا، جس کا علم ان کو نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے مضبوط بٹھا لیں اور آپ اس کے بعد کی حدیثیں آپ سنیں. کل میں نے آپ کے سامنے ایصال ثواب کے بارے میں دو باتیں بتائی تھیں، بڑی اہم باتیں، جس کو خود پہلے میں سمجھاؤں اس کے بعد میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اس میں سے ایک بات یہ میں نے کہی کہ نیابت، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. دوسری بات میں نے کہی ہدیہ، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اب جو نئے آدمی آئے ہیں پریشان ہو گئے رہیں گے، ہدیے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے بولے تو اسی بات نہیں. ثواب کے تعلق سے، دین کے اندر جو کام ہے ان کام کے تعلق سے، ان کاموں کے تعلق سے اسلام نے کہا ہے وہ کام آپ نیابت میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام کا ثواب ہدیتاً کسی کو نہیں دے سکتے ہیں آپ. اس کے لیے چند مثالیں، چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کسی نے مجھ سے درخواست کی کہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ چیز دوبارہ میں آپ کے سامنے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے کہا نیابت اسلام میں جائز ہے، اس لیے جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اور نیابت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا کام کرتا ہے، خود اپنا کام نہیں ہے، دوسرے کا کام کرتا ہے، نیت بھی دوسرے کی کرتا ہے، دوسرے کا کام ہے، نیت بھی دوسرے کی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے حج کی مثال دی، لبیک عن فلان، اے اللہ میں نیت مان رہا ہوں تجھے حاضر مان کر فلان کی طرف سے، نیت بھی دوسرے کی طرف سے ہو رہی ہے. سمجھا رہی ہے آپ کو بات سے؟ نیت بھی دوسرے کے کام کی ہو رہی ہے، اسے اچھا سمجھ جائیں آپ. دوسرا ہے ہدیہ، ہدیے میں نیت دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی، میں نیت کرتا ہوں میں حج کو جا رہا ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میں اپنی نیت باندھتا ہوں، عمل میرا کر رہا ہوں، کرنے کے بعد اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں اس کا ثواب تو جو ہے فلاں آدمی تک پہنچا دے. نیت میں فرق ہے، رتی تھوڑا سا فرق ہے، اسے سمجھیے. اب جن کو یہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھ سے الگ مل کر کے پوچھ لیں، یہ میرا آخری اسٹیج ہے سمجھانے کا، اس سے آگے میں سمجھا نہیں سکتا، تھوڑا بالکل باریک فرق ہے. میں نے کہا ہدیہ، ہدیہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس کے تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہدیہ مال میں قبول ہوتا ہے، مال کے اندر ہدیہ قبول ہوتا ہے، مال میں ہدیہ قبول ہوتا ہے، اعمال میں ہدیہ قبول نہیں ہوتا ہے، یہ ایک وجہ. دوسری وجہ جو میں نے آپ کے سامنے کہی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کل میں کہا تھا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کرنے والا کوئی دوسرا ہو،
اور اس کا ثواب جو ہے کسی اور کو دے جس نے نیت ہی نہیں کی ہے اس کام کی، یہ ہو نہیں سکتا ہے. دو چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ثواب اور عذاب یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ثواب بھی عذاب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے کسی نے کام کیا ہو، اگر اللہ چاہے تو اس کو ثواب ہی نہ دے، کسی نے تھوڑا سا کام کیا ہو اس کو بے حساب ثواب دے دے، یہ دونوں اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب ہم ثواب کو کما کر کے اپنا ثواب کسی اور کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ثواب کا جو اختیار ہے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، وہ کنٹرول اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے کہ تم اپنا ثواب جسے چاہے تقسیم کرتے ہوئے پھرو، یہ اللہ نے نہیں دیا ہے. تو ثواب جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. چھوٹے سے بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے جہنم کا دینا، کتے کو پالی پلانے کی وجہ سے جنت کا دینا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ثواب کا جتنا دار و مدار ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ثواب دیتا ہے. ثواب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنا ثواب جسے چاہیں دے لیں. یہ تین وجوہات کی بنیاد پر ہم ہدیہ، اپنے اعمال کا ہدیہ کسی اور کو نہیں کر سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو بڑے عالم ہیں، جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جو کتابوں کی بڑی کتاب ہے، ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے، کہا ہے کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اعمال کا ثواب دینے کا طریقہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے وقال شیخنا لم یکن من عادت السلف اهداء. شیخنا سے مراد شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں سلف کی عادت میں ہدیہ دینا نہیں تھا. ہدیہ سے مراد اهداء ذالک، اس قسم کا ہدیہ، ثواب کا ہدیہ، یہ سلف کی عادت میں سے نہیں تھا. الی موت المسلمین، مسلمانوں کے مردوں کو بخشنا یہ سلف کے اندر موجود نہیں تھا. سلف سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. بل کانوا یدعون لہم، بلکہ سلف صرف مرحومین کے لیے دعائیں مانگتے تھے. بل کانوا یدعون لہم فلا ینبغی الخروج عنہم، سلف نے جتنا کیا ہے اس سے آگے بڑھنا ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. یہ کچھ علماء اکرام کے اقوال تھے. ایک شبہ اس کا جواب میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے. اب وہ جوابات، وہ سوالات جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. ایصال ثواب ہو سکتا ہے بول کر وہ لوگ کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے، اس کا یہ جواب ہے. پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. قربانی میں انہوں نے کہا اس کا سارا کا سارا ثواب مرحومین امت کی طرف سے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مرحومین امت کی طرف سے بھی انہوں نے قربانی دی. کیا یہ ایصال ثواب نہیں ہے کیا؟ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اس کو ایصال ثواب نہیں بولتے ہیں کیا؟ اگر ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہدیہ دینا، ثواب بخشوانا یہ جائز نہیں ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، ایک پہلی دلیل ان کی. تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی تو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس موقع پر الگ ہے. کیوں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے باپ کی طرح ہیں، قیم ولی کی طرح ہیں. آپ امت کی طرف سے بعض مخصوص چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ کے علاوہ دوسرا کر نہیں سکتا، پہلی چیز. دوسری چیز، قربانی کرنا ایک مالی عبادت ہے. قربانی کرنا ایک مال کی عبادت ہے، سمجھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے اس کو. نماز پڑھنا یہ مال کی عبادت نہیں ہے، یہ دوسری عبادت ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی دوسری عبادت ہے. تو اس عبادت کو اس عبادت میں ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں. آپ بھی اگر چاہیں تو جتنا حدیث میں ثابت ہے اتنا کیجئے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت سلف کے اندر ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی؟ سلف کے اندر نہیں تھا یہ. اگر کوئی اعتراض پیش کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا بول کر، اس کا یہ جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پہلے الگ ہے، اس مقام پر ہمیشہ نہیں، اس مقام پر آپ کی حیثیت الگ ہے. دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، اگر آپ دلیل بنانا چاہتے ہیں تو اس حد تک کریں آپ، صرف اسی حد تک، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور دو ان کی حدیثیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے کچھ اجازت لے کر، دو تین منٹ زیادہ لے کر آپ سے کہہ کر آج کے اس درس کو ختم کر دیتا ہوں. ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ہدایت الحرمین ایک کتاب کا نام ہے، ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے، ہدایت الحرمین اس کا نام. اس کتاب کے اندر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر کے کچھ کھجور منگوائے، کھجور منگوا کر وہ فاتحہ دلوائی، دلوانے کے بعد اس کا ثواب ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے بخشوا دیا. یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں جان کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ سوچیں گے یہ سب کئی کملی صاحب بیکار میں بکلے کو بیٹھے. نہیں، اس لیے حضرت عمر نے کہا ہے توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے. جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ وہ لوگ کس کس چیز سے دلیل پکڑتے ہیں, سمجھانے چلے جائیں گے تو کیا سمجھائیں گے آپ. تو ہدایت الحرمین کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, یہ حدیث ہے. پہلے جان لیں یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب من گھڑت آپ لوگوں کے اندر ایک سوال ہونا چاہیے, یہ تمہیں بولا لیتے من گھڑت بول کو, من گھڑت بول کر تم بول دیتے. ہم نہیں بول رہی, اسی کتاب والے بول رہے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے بول کو, ہدایت الحرمین والے خود بول رہے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہونا. خود چور بولے کہ میں نے چوری کیا ہے, اس سے بڑھ کر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, پولیس والے کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. خود ہدایت الحرمین والے بول رہے ہیں ہو المصدق, صحیح بات یہ ہے کہ صحیح حدیثوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ چند دلیلیں تھیں جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ کل میں آپ کو قرآن خانی کے بارے میں اور کچھ دوسری چیزیں ہیں اس کے بارے میں آخری اس کا درس بیان کر کے ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم وسلم. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہمارے اس دین میں ایسی بات ایجاد کرے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے یا جو دین میں نہیں ہے اس سے پہلے, تو وہ مردود ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حاضرین, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ جس سلسلے کی باتیں کر رہے ہیں ایصال ثواب, اس کی یہ آخری کڑی ہے یا آخری درس سے سمجھیے. انشاءاللہ جو باتیں آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے اچھی طریقے سے. آمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے, آج مجھے آپ کے سامنے قرآن خانی کے بارے میں کچھ بتانا ہے جو ایصال ثواب کی آخری کڑی ہے اور آخری درس ہے. انشاءاللہ اگر کچھ باقی رہ گیا تو میں کل آپ کو بتا دوں گا وقت متعین کے اندر. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, یہ حدیث گویا کہ ساری چیزوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک بنیاد ہے. وہ ساری چیزیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ایک جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو دین میں نہیں ہے اگر کوئی آدمی پیش کرتا ہے تو وہ مردود ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, وہ شیطان سے جو مردود ہے. وہی لفظ اس حدیث کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ چیز جو دین میں نئے طور پر ایجاد کی جاتی ہے وہ بھی مردود ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے یہ جان لیں, قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اور عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بغیر دلیل کے جو عبادت کی جاتی ہے وہ ناقابل قبول ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں, قرآن پڑھنا عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں ملیں گی, الف لام میم, یہ ہر ہمیشہ آپ سنتے آئے ہیں. تو عبادت کے لیے عبادت میں کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا یہ جائز ہے کریں گے تبھی ثواب ملے گا, ورنہ الٹا عذاب ملے گا. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, قرآن کا پڑھنا کیا ہے, عبادت ہے. اور آگے چلیں, نزول قرآن, قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ ہدایت کے لیے. قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو نصیحت کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. ہدل للناس, ہدل للناس قرآن مجید کی آیت ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طہٰ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا وما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. قرآن مجید لوگوں کو نصیحت کے لیے آیا ہے. قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ نصیحت کے لیے آیا ہے. تیسری چیز, قرآن مجید میں کیا ہے؟ آنے کا مقصد معلوم ہو گیا. قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ نصیحت کے لیے, ہدایت کے لیے. اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر کیا ہے بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ احکامات, ماشاء اللہ. قرآن مجید میں جو ہے اسے سمجھ لیں, قرآن مجید میں دین کے احکامات ہیں. احکامات سے مراد حلال کیا ہے بھائی, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, عبادات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں قرآن مجید میں, یہی چیزیں ہیں. اور اگلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ امثال. احکامات ہیں اور امثال ہیں اور عبادات ہیں. احکامات جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ, امثال کس کو بولتے ہیں؟ مثالیں. ہم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی مثالیں, عبادات جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہی قرآن مجید میں ہے. یہ قرآن مجید کا نزول اور اس قرآن مجید میں کیا ہے اتنی باتیں. ایک اور چیز سن لیجئے، جو بھی چیز ہم کرتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا دلیل کے طور پر سب سے پہلے جن کو ہم دیکھیں گے دلیل کے طور پر نمونے کے لیے وہ ہیں صحابہ کرام. کوئی بھی چیز اگر ہمیں کرنی ہے تو صحابہ کے دور میں دیکھنا ہے. اگر وہ صحابہ میں تھی تو ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جو لوگ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج پر گئے تو انہوں نے جو اس مقام پر پیشاب کیا تھا، استنجا کیا تھا، اس مقام پر اتر کر انہوں نے استنجا کیا. یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام ان کے اندر اتنی عقیدت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ کوئی دین کی چیز نہیں ہے لیکن محبت کا ثبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کہا کہ مسواک ہمیشہ کرنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کان کی لولکی میں جس طریقے سے ہم پین لٹکاتے ہیں اس طریقے سے مسواک لٹکایا کرتے تھے، یہ ان کی محبت کی دلیل. تو ہر چیز کے لیے صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین. اگر ان کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو کریں گے، اگر موجود نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ایک اور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے قرآن کے بارے میں، وہ پڑھ کر میں قرآن کے سلسلے میں آتا ہوں. قرآن خود یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کم من تالن للقرآن والقرآن یلعنہ. اس کا معنی سمجھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. سنیں اس کو غور سے، کم من تالن للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن خود قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے. والقرآن یلعنہ، کیسے لعنت کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بولتا ہے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، قرآن مجید پڑھ رہا ہے ایک آدمی بیٹھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر، یہ خود ظالم ہے تو خود لعنت اس پر آ گئی. وہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو، یہ خود ظالم ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت بول کر یہ خود اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے تو وہ لعنت خود اس پر آ گئی ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا کم من تالن للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے. یہ فاؤنڈیشن میں نے ابھی تمہید کے لیے کہا ہے. چلیں، مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو مردوں کو پہنچتی ہیں، مرحومین کو پہنچتی ہیں، ان میں سے ایک ایک کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، لیکن قرآن مجید کو خاص طور پر عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی. کیا کی؟ اجازت طلب کی. کس لیے معلوم؟ اپنے والدین کی، اپنی ماں کی، اس لیے کہ آپ کے باپ کا انتقال بہت دور ہوا تھا. آپ کی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی. کس کے لیے اجازت مانگی؟ اپنی والدہ کے لیے قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی. اس کے بعد میں پھر آپ نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو فائدہ پہنچانے کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں صرف ایک ذریعہ ہے. کون سا ہے؟ دعا. آپ نے اللہ سے صرف دعا مانگی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، میں کچھ قرآن پڑھ کر میری ماں کو بخشوانا چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے جو دعا مانگی تھی، میں میری ماں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے یہ آپ نے مانگا تھا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مرحومین کے لیے جو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ایک چیز سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ ہے دعا. باقی دوسری چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں، دعا. لیکن اللہ نے اس کی بھی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. اور آگے چلیے، ہم جب قبرستان کو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. کیا دعا ہے؟ جب ہم قبرستان کو جاتے ہیں تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے. کیا دعا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. اور بھی بہت ساری دعائیں، مجھے جو دعا یاد تھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، صحیح ترمذی شریف سے یہ دعا ثابت ہے. اس کا ترجمہ، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اس میں بھی دعا ہے، یہاں بھی دعا سکھائی گئی. جب ہم قبرستان کو جائیں گے دعا سکھائی گئی، اللہ تمہیں، ہم پہلے ہم کو اس کے بعد میں تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں. یہاں قرآن پڑھ کر بخشنے کا تذکرہ نہیں ہے. جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے قبرستان میں جانے کے لیے، اس کے اندر بھی قرآن پڑھ کر بخشنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے قرآن نہیں پڑھا ہے، اور ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کے اندر قرآن پڑھنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعا کے اندر. ذرا ہم ائمہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، انہوں نے قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا کہا ہے. ایک اثر ہے جو شارع الاحیاء حنفیوں کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ مذکور ہے، القراءۃ عند القبور مکروہۃ, کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے قبروں پر یا مرنے کے بعد ناپسندیدہ ہے. عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, وہ مالک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, وہ احمد ابن حنبل اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ, اس لیے کہ سارے علماء بولتے ہیں یہ بدعت ہے. امام مالک بھی بولتے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی بولتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل, یہ تینوں علماء بولتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ بدعت ہے. اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, شارع الاحیاء اٹھائیے آپ کتاب, اس کتاب کے اندر موجود ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں ابھی میں نے نہیں کہا ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, سورہ نجم کی ایک آیت ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ کوئی موٹی موٹی باتیں تو نہیں ہے نا, کوئی باریک باتیں نہیں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں تو سنیے, ورنہ انشاءاللہ تنہائی میں مل کر پوچھ لیجئے. سورہ نجم کی ایک آیت ہے, اس کے اندر امام شافعی کا قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے. نجم کی آیت یہ ہے, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی چیز فائدہ پہنچاتی ہے جس کی انسان نے کوشش کیا یا جو انسان نے کیا. امام شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے نفلی روزہ رکھنا مردوں کے لیے, نفلی حج کرنا مردوں کے لیے, اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہے, خاص طور پر قرآن مجید کا پڑھنا مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے, بدعات ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. تو چاروں علماء کرام سے ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا مکمل بدعات ہے مردوں کے لیے. اتنا آپ یاد رکھ لیں. یہ ایک سوال کا جواب دے کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ اتنے وقت کے اندر یہ باتیں میرے لیے کافی ہیں. سوال یہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی جو کرتا ہے اسی کا اجر آدمی کو ملے گا, ہے کہ نہیں؟ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, قرآن مجید کی آیت ہے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ تین چیزوں کا ثواب آدمی کو ملتا ہے جو آدمی نے نہیں کیا ہے. ایک شبہ اس کا ازالہ میں کر رہا ہوں آپ کو. قرآن مجید کی آیت ہے کہ آدمی جو کرتا ہے آدمی کو وہی ملتا ہے. حدیث میں کہا گیا ہے آدمی کو مرنے کے بعد بھی تین چیزوں سے فائدہ ملتا ہے جو آدمی نے نہیں کیا ہے. کیا دونوں میں ٹکراؤ ہے کیا؟ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ قرآن مجید میں آیت ہے بھی جو آدمی کرتا ہے وہی آدمی کو ملتا ہے. حدیث میں کہا گیا جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین چیزوں سے, بچوں سے, دعا سے, یعنی بچوں کی دعا سے, اور علم سے, اور صدقہ جاریہ سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو کیا اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پہلی بات اس لیے کہ اولاد کی دعا, اولاد یہ آدمی کا خود عمل ہے, اولاد یہ آدمی کا خود عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اولاد آدمی کی کمائی ہے. وَإِنَّ مِن كَسَبِهِ الْوَلَد, آدمی کی کمائی سے اولاد ہے, گویا کہ خود آدمی نے وہ کام کیا ہے. سننا نہیں, یہ دوسرا صدقہ جاریہ خود آدمی کر کر کے جاتا ہے, خود اس کا عمل ہے. تیسرا علم, آدمی سکھا کر کے جاتا ہے وہ اس کا عمل اس کو پہنچتا ہے. یہ کچھ طریقے ہیں جس سے مردوں کو یا مرحومین کو مغفرت ہو سکتی ہے, فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں, یہ ایک بات کان کھول کر سن لیں آپ, وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایک طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے. وہ طریقے وہی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں, جو حدیث میں موجود, جو قرآن میں موجود ہیں, جو حدیث میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں, بدعات ہیں. کرنے سے آپ کو بھی گناہ ہوگا اور ان کو بھی گناہ ہوگا. یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم.